शादियां हो गई, गरबा बना की जंग अभी तक जारी है। जंग करेगा जो भी तुमसे, उससे जंग हमारी है।
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين. ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صلى الله عليه محمد وعلى آله. عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم آج پہلی محرم الحرام کا فرش عزا بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ پروردگار زندگی میں ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ جو باقی غموں سے بہت مختلف ہے. یہ غم اطمینان لے کر آتا ہے، یہ غم انسان کو پروردگار متعال کے قریب لے کر جاتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، سادات کے گھرانے میں فرش عزا کا اہتمام ہو چکا ہے. ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آیا اور میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ منور میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا مولا زار زار گریہ کر رہا ہے. میں نے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے گریہ کرنے کی، آپ کیوں اس طرح سے زار زار گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں؟ مولا نے یہی جواب دیا، اے ابن شبیب، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے؟ اس چاند کے نظر آتے ہی ہمارے گھروں میں فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے. اس چاند کے نظر آنے کے بعد ہمارے گھر میں خواتین اہتمام نہیں کرتی. عزیزان گرامی، قدر اور پھر مولا نے آگے بڑھ کر ابن شبیب سے ایک مفصل حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیاً لشیئن، اے شبیب کے بیٹے جب کبھی کسی بھی بات پر رونا چاہو تو اپنی کسی بات پر نہ رونا، فبکی للحسین، حسین کے لیے آنسو بہانا۔ اور پھر مولا نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی، اور وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کسی امر پر گریہ نہ کرنا اور حسین پر آنسو بہانا، تو فرمایا اس لیے کیونکہ میرے جد کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا جس طرح سے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پروردگار متعال انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ محرم سے ہر ممکن استفادہ کر سکیں، اس کی نعمتوں کو کہ جو پروردگار متعال نے اس میں قرار دی ہیں، ہدایت کی نعمت، راہ مستقیم پر آنے کی نعمت، حسین کا قرب حاصل کرنے کی نعمت، پروردگار ان سب سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات عنایت کیجیے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، محمد عجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، تحریک انبیاء اور نہضت امام حسین، اس عنوان پر کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور سرنامہ کلام میں جس آیت کو آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کیا تھا اور آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد پروردگار متعال آگے بڑھ کر مزید اس بات کو تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہے، گرچہ جو بات بیان کرنا تھی کہ ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا وہ اس جملے سے مکمل طور پر بیان ہو چکی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا بات تمام ہو گئی، لیکن پروردگار متعال نے یہاں پر اپنی بات کو مکمل نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر بات کو مزید تفصیل سے اور تشریح کے ساتھ بیان کیا، اور پروردگار متعال نے فرمایا وَمِنْكَ، اور اے رسول ہم نے آپ سے میثاق لیا، آپ سے عہد لیا، وَمِنْ نُوحٍ، اور ہم نے نوح سے عہد لیا، وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا، وَمُوسَى، اور ہم نے موسیٰ سے عہد لیا، وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابْنَ مَرْيَمَ سے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ میثاقاً غَلِيظًا، اور ہم نے جو عہد لیا ہے وہ عام دنیا کے وعدوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر اسے پورا کر پاؤ تو پورا کر لینا، ہم نے بہت ہی پکا وعدہ لیا ہے، میثاق غلیظ لیا ہے، بہت زور دے کر ان سے وعدہ لیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ جو آیت کا پہلا جملہ ہے وہ بات کو پہنچا چکا تھا، اور وہ پہلا جملہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے انبیاء سے میثاق لیا۔ پروردگار متعال یہ اس عہد کے اور اس میثاق کے لینے کے بعد دوبارہ سے وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس کو اتنی تشریح اور تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پروردگار متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ لیا ہے وہ مختلف وعدہ نہیں ہے کہ ہم نے آدم سے کچھ اور وعدہ لیا ہو، ابراہیم سے کچھ اور وعدہ لیا ہو، نوح سے کچھ اور وعدہ لیا ہو، عیسیٰ سے کچھ اور وعدہ لیا ہو، اے رسول آپ سے کچھ اور وعدہ لیا ہو، نہیں، ہم نے وہ ایک ہی وعدہ ہے جو تم سب سے لیا ہے، ہم نے وہ ایک ہی وعدہ ہے جو تم سب سے لیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے اسے کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ صرف کل کے مطالب کو گزرا طور پر بیان کرنے کے لیے تین وعدے پروردگار متعال قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ پہلا وعدہ کہ تم دین کو قائم کرو گے، اور ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں تفرقہ اختیار نہیں کرو گے، یہ پہلا وعدہ ہے، دین کو قائم کرو گے، اور کل یہ موضوع مفصل طور پر بیان ہو چکا کہ دین کو قائم کرنے اور دین کو عمل کرنے میں فرق کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دین پر عمل کیا جائے، ایک دفعہ کہتے ہیں دین کو قائم کیا جائے، اس میں فرق کیا ہے کل بیان ہو چکا، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا وعدہ، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو عدل کا پرچم دے کر ظالموں کے مقابلے پر کھڑا کرو گے، تاکہ لوگ قیام کریں قسط کے لیے، عدل کے لیے، یہ دوسرا ہدف اور مقصد ہے. اور تیسرا ہدف اور مقصد کیا ہے جو ہم تم سے چاہتے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تم اس طرح سے اس کام کو انجام دو کہ اسلام تمام تر ادیان پر غالب آ جائے. یہ تیسرا وعدہ ہے. اور مختلف اور بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں، میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے ان تین باتوں کو پیش کیا ہے تاکہ لوگ قیام کریں، لوگ کھڑے ہو جائیں عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، دین غالب آ جائے. دین کے لیے قیام کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو. عزیزان گرامی قدر، اب ہم اپنی گفتگو کو اگلے مرحلے میں لے کر چلتے ہیں. اور جو ہم نے آپ کے سامنے کل مقدماتی طور پر بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی تحریک کو مقایسہ کرنے کی کوشش کریں گے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے ساتھ، کیونکہ وہی وعدہ جو آدم سے لیا گیا، ابراہیم سے لیا گیا، موسیٰ سے لیا گیا، عیسیٰ سے لیا گیا، پیغمبر اسلام سے لیا گیا، اسی وعدے کی پاسداری کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا ہے. کیونکہ حسین جب مدینے سے، کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج مقرر عرض کر رہا ہوں اور شاید بار بار اس بات کو عرض کرتا رہوں، اس لیے کیونکہ یہ میری تمام تر گفتگو کا خلاصہ ہے کہ جب حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں تو حسین حسین بن کر نہیں نکل رہے، بلکہ حسین وارثہ آدم صفوت اللہ بن کر نکل رہے ہیں. بس وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو پروردگار متعال نے آدم کے کاندھوں پر رکھی تھی، وہ ساری حسین کے کاندھوں پر ہیں. حسین وارثہ موسیٰ کلیم اللہ بن کر نکل رہے ہیں، حسین وارثہ عیسیٰ روح اللہ بن کر نکل رہے ہیں، حسین وارثہ محمد حبیب اللہ بن کر نکل رہے ہیں. وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو پروردگار متعال نے انبیاء کے کاندھوں پر رکھی تھی، ان تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے قبر نبی سے رخصت کر رہے ہیں. اور اس کو ایک جملے میں مولا نے بیان کر دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی میرے جد جس ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی ذمہ داری کو پورا کروں. پس انشاءاللہ آج کی اس گفتگو سے ہم انبیاء علیہم السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا مقایسہ کرنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی روح سے، کہ قرآن مجید انبیاء کی تحریکوں سے متعلق کیا کہتا ہے. بالمجموع تو قرآن نے کیا کہا ہم نے کل بیان کر دیا کہ تمام انبیاء کی تحریکوں کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ ہم نے کل بیان کر دیا کہ تین ہدف ہیں. اب بالانفراد ایک ایک نبی سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر سید الشہداء کس طرح سے اس ہدف نبوی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. انبیاء علیہ السلام کی تحریک کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ انبیاء کی تحریک کا آغاز ہے خلقت آدم. خلقت آدم وہ نقطہ ہے، وہ آغاز ہے کہ جہاں سے انبیاء کی تحریک شروع ہوئی ہے، کہ جہاں پر پروردگار متعال نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ اب میں انسان نام کی اور بشر نام کی ایک مخلوق کو خلق کرنے جا رہا ہوں. یہ انبیاء کے اس تحریک کے آغاز کا نقطہ ہے، اور یہی پروردگار متعال کا حسن ہے اور پروردگار متعال کا کرشمہ ہے کہ پروردگار متعال نے پہلا انسان جو خلق کیا ہے اس دنیا میں، اسے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. بالفاظ دیگر، ہدایت کے طلبکاروں سے پہلے ہادی کا اہتمام کیا ہے. پہلا انسان نبی ہوگا، کیونکہ اگر پہلا انسان ہدایت کا طالب ہو اور نبی نہ ہو تو کون ہوگا کہ جس کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا. اس لیے پروردگار متعال نے پہلے ہدایت کے طلبکاروں کو خلق نہیں کیا، بلکہ پہلے ہادی کو خلق کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جاؤ اور اب میں ہدایت کے طلبکاروں کو بھیجوں گا، اور اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ. بس وہ پہلا مرحلہ کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے انبیاء علیہم السلام کی تحریک کا، وہ کیا ہے؟ خلقت آدم. مختلف مقامات پر قرآن مجید نے خلقت آدم کو بیان کیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے جس مقام سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مبارکہ سواد ہے. پروردگار متعال کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ, جب پروردگار متعال نے, جب تمہارے پروردگار نے, جب تمہارے پالنہار نے ملائکہ سے کہا, کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں. انی خالق بشرا من طین, میں بنانے جا رہا ہوں کس چیز کو؟ بشر کو. کس چیز سے؟ مٹی سے. فاذا سویتہ, جب میں اسے بنا لوں, ونفخت فیہ من روحی, اور اس میں روح پھونک دوں, جب میں اسے بنا لوں, اسے آمادہ کر لوں, اسے تیار کر لوں, اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں, فقعوا له ساجدین, تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کر لینا. قرآن مجید ایک ایک لفظ قرآن کا قابل غور ہے عزیزان گرامی. پروردگار یہاں پر اس طرح سے مخاطب ہو سکتا تھا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ, جب اللہ نے ملائکہ سے کہا, اس طرح سے مخاطب ہو سکتا تھا کہ جب رب نے ملائکہ سے کہا, اس طرح سے مخاطب ہو سکتا تھا کہ جب رحمان نے ملائکہ سے کہا, لیکن پروردگار متعال نے یہاں پر اپنا نام اللہ یا رب استعمال نہیں کیا, بلکہ پروردگار یہاں پر کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا. کیا مطلب ہے؟ پروردگار کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پروردگار یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو, جو جس نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی, وہ تمہارا بھی پروردگار ہے. تا قیام قیامت جو بھی قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے, وہ یہ سمجھ لے کہ وہی آدم کا پروردگار میرا پروردگار ہے, کہ جو آدم کو خلق کر رہا تھا اسی نے مجھے خلق کیا ہے, جو آدم کو رزق دے رہا تھا اسی کو وہی مجھے رزق دے رہا ہے, جو آدم کی زندگی کا تدبیر کر رہا تھا وہی میری زندگی کا تدبیر کر رہا ہے. اور پھر یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ وہی ذمہ داریاں جو پروردگار متعال نے آدم پر, آدم کو دے کر بھیجا تھا, وہی ذمہ داریاں تمہارے لیے بھی ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ خلیفہ الہی بن جاؤ. خلافت اللہی کا منصب دے کر پروردگار متعال بھیج رہا ہے, خلیفہ الہی بن جاؤ. اور اگر آپ لغت میں جا کر معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کہ جسے نائب بنایا جائے, وہ کہ جس کو نیابت سپرد کی جائے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا, یعنی وہ جو اس وقت آدم کا پروردگار تھا وہ آج تمہارا بھی پروردگار ہے, وہ اس وقت آدم کو خلیفہ الہی بنا کر بھیج رہا تھا, وہ آج تمہیں خلیفۃ اللہ کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, ملائکہ سے کہا, کیا کہا؟ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ, میں بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ میں انسان بنا رہا ہوں, بشر بنا رہا ہوں. من طین, کس چیز سے؟ مٹی سے. اور جب میں بنا لوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے بنا لوں, اسے آمادہ کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. پروردگار متعال پہلے آدم کو خلق کر لیتا, آدم کو بنا لیتا, آدم میں اپنی روح کو پھونک دیتا, اور اس کے بعد ملائکہ سے کہتا کہ یہ آدم ہے, میں اسے بنا چکا ہوں, اس میں اپنی روح کو پھونک چکا ہوں, اور اب آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے. لیکن یہ کیا عجیب پروردگار متعال کا طریقہ کار ہے کہ پروردگار بنانے کے بعد یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جب بنا لوں اور آدم کو خلق کر لوں اور آدم میں اپنی روح کو پھونک دوں, اس کے بعد ملائکہ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب تم ان کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. نہیں, بلکہ پروردگار بنانے سے پہلے اہتمام کر رہا ہے, بنانے سے پہلے اہتمام کر رہا ہے, بنانے کے بعد نہیں کہہ رہا کہ ملائکہ آؤ, آدم کو میں نے بنا لیا ہے, اس میں اپنی روح کو بھی پھونک دیا ہے, آؤ سجدہ کر لو. نہیں, کہ پہلے میں آدم کو بنانے سے پہلے ملائکہ سے کہہ رہا ہے, دیکھو میں بنانے جا رہا ہوں, ان خالق, میں بنانے جا رہا ہوں,
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم فوراً اس کے سامنے فَقَعُوا تو جسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فا جو آیا ہے فا وہ فوریت کے لیے آیا ہے فَقَعُوا فَقَعُوا یعنی تم فوراً وقت ضائع مت کرنا جیسے ہی جس لمحے جس آن میں اپنی روح کو پھونکوں اسی آن تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اس کے سامنے سجدہ ریز پروردگار بنا لیتا اپنی روح کو پھونک دیتا اس کے بعد ملائکہ سے کہہ دیتا کہ سجدہ کر لو پروردگار کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس لمحے آدم میں روح پھونکی جائے اسی لمحے سجدہ کیا جائے وجہ کیا ہے پروردگار کا دو وجوہات ہیں ایک وجہ آدم کے لیے ہے ایک وجہ ملائکہ کے لیے ہے کہ آدم کے لیے کیا وجہ ہے کہ میں آدم کو اس کی حیات کے بعد سجدہ کروا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم تمہاری زندگی کے پہلے مرحلے میں پہلے لمحے میں نے اپنے سارے ملائکہ کو تمہارے سامنے سجدہ ریز کر دیا ہے اگر اب بھی تم اپنی عظمت کو نہیں پہچانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یہ کس کے لیے پیغام ہے آدم کے لیے پیغام ہے اور ملائکہ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ملائکہ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں گا تو اس کے بعد آدم اتنا بلند ہو جائے گا کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی مجھے یہاں پر برداشت نہیں ہے تم فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا کیوں کیونکہ میں نے اپنی روح میں سے روح کو پھونک دیا ہے میں نے اسے للہیت کا رنگ رتھا کر دیا ہے اس لیے دو مرحلوں کو بیان کیا ان دو مرحلوں کو عزیزان گرامی ملا کر بھی بیان کیا جا سکتا تھا پروردگار یہ کہہ سکتا تھا جب میں آدم کو خلق کر لوں تو سجدہ کر لینا لیکن پروردگار متعال نے اسے ایک مرحلے میں بیان نہیں کیا بلکہ دو مرحلوں میں تقسیم کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں بنا لوں تب سجدہ نہیں کرنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب میں اس میں روح کو پھونکوں پھر سجدہ کرنا پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلا مرحلہ میرے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ میں تو خالق ہوں خلق کرتا رہتا ہوں میں جب بنا لوں تو تم سجدہ کر لو نہیں یہ جو میں ایک منفرد مخلوق بنانے جا رہا ہوں اس کا مخلوق ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے اس میں میری روح کا اور میرے رنگ کا اور میرے خلیفۃ اللہ کا ہونا قابل اہمیت ہے جیسے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے بعد قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ تمام تر ملائکہ نے سجدہ کر لیا اجمعون سب کے سب پروردگار تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہے کُلُّهُمْ پہلے کہا الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ کا مطلب تمام ملائکہ کیونکہ جب ملائکہ سے پہلے الف لام آ جاتا ہے تو وہ تمام کا معنی دیتا ہے کسی بھی لفظ سے پہلے الف لام آ جائے تو الف لام تمام تر اس جنس کے افراد کو شامل کر لیتا ہے سب سے پہلے الملائکتوں کہا یعنی تمام ملائکہ پھر کہا کلہم سب کے سب پھر کہا اجمعون سب کے سب تین دفعہ پروردگار متعال تاکید کر رہا ہے فسجد الملائکتوں ملائکہ نے سجدہ کیا کلہم سب کے سب اجمعون سب کے سب کیوں پروردگار اتنی تاکید کر رہا ہے پروردگار یہ تاکید کر کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کام کا میں نے حکم دیا تھا سوائے شیطان کے کسی نے میرے اس کام سے روح گردانی کرنے کی کوشش نہیں کی اگر پروردگار الملائکتوں کہہ دیتا تو شاید ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا کہ شاید شیطان کے علاوہ کوئی اور بھی رہا ہو جس نے سجدہ نہ کیا ہو پروردگار تین دفعہ تاکید کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس وقت کے ایک ملک کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ سب کے سب کو سب کے سب کو سب کے سب کو یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ سب کو کہا میں نے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اس کے بعد قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر سے کام لیا اس نے طلب کبریائی کیا اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا پروردگار متعال تو نے حکم دیا تھا کہ جب میں بنا لوں بنانے کے بعد سجدہ نہیں کرنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے بعد سجدہ نہیں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ بنا لوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اور جب میں روح پھونک دوں تو اس کے بعد تم سجدہ کرنا۔ اور تو خود کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، استکبرا، طلب کبریائی کیا، اور پروردگار متعال کو جو چیز بہت زیادہ ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ کوئی طلب کبریائی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کبریائی پروردگار متعال کو زیبا ہے۔ پروردگار متعال نے اپنے لیے کبریائی کو قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی اور کبریائی کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا میں ہوں، کبریائی مجھے زیبا ہے۔ فاستکبرا، پروردگار تجھے معلوم ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے، تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ کافرین میں سے ہو گیا، تو نے حکم دیا تھا، اتنی شدت کے ساتھ حکم دیا تھا اور تمام تر ملائکہ نے سجدہ کر لیا، سب کے سب نے سجدہ کر لیا، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا، اس کے بعد کوئی وجہ اور کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اسے اپنے یہاں سے باہر نکال دے، اسے رد کر دے۔ لیکن پروردگار متعال نے رد کرنے سے پہلے ایک اور کام کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا، قالا، پروردگار نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس، پروردگار تو خود اس سے گزشتہ آیت میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس کافرین میں سے ہو گیا، جب تجھے معلوم ہے، تو عالم الغیب ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے، یہ کافرین میں سے ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کیا وجہ ہے، کیا علت ہے کہ تو ابلیس سے خود پوچھ رہا ہے؟ نکال دے، باہر کر دے۔ پروردگار سمجھانا چاہتا ہے، دیکھو ابلیس جتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، اس مجرم سے اس کو اس کے سامنے کھڑا کر کر اس کے جرم کے بارے میں پوچھنا ضرور چاہیے کہ تم نے یہ کام کیا کیوں ہے۔ اپنا عذر پیش کرنے کا، اپنی دلیل پیش کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے وہ ابلیس ہی کیوں نہ ہو۔ پروردگار کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس نے تکبر کیا ہے، استکبرا، تکبر کیا ہے، لیکن میں اس سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے، اور یہ اپنی زبان سے جب کہے گا کہ میں نے تکبر کیا ہے، پھر اسے نکالوں گا۔ قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کر دیا، کس چیز نے تجھے روک لیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، اس چیز کو سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر پروردگار متعال نے سوال کیا، اور جب سوال کے بعد اس نے کہا کہ قالا، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ کیا خلقتہ من تین، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ پروردگار نے کہا فخرج منہا، یہاں سے باہر نکل جا، تو رجیم ہو گیا ہے، تو مردود ہو گیا ہے، تو ملعون ہو گیا ہے، یہاں سے نکل جا باہر۔ پروردگار، اس نے ایک دلیل پیش کی ہے، پروردگار اس نے ایک سبب بیان کیا ہے اپنے سجدہ نہ کرنے کا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی سبب بیان کرے، کوئی وجہ بیان کرے، وجہ پیش کرے، تو اسے نکال دیا جائے؟ تیری کبریائی کو زیبا یہ تھا کہ تو جواب دیتا، تیری کبریائی کو زیبا کیا تھا کہ تو جواب دیتا اس کے اشکال کا، اس نے جو اشکال کیا ہے، جو سوال کیا ہے، اگر بادی نظر میں دیکھا جائے، اگر ہم میں سے ہر ایک بالکل ابتدائی طور پر اس کے اشکال کو دیکھنا چاہے، تو اشکال درست ہے شیطان کا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے تمام تر دوسرے عقائد کو ایک طرف رکھ کر اس اشکال کو دیکھیں، تو اس نے اشکال صحیح کیا ہے کہ پروردگار، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اور افضل کو یہ حکم دینا کہ وہ مفضول کو سجدہ کرے، یہ کسی بھی طور سے عقلی نہیں ہے، کیونکہ مفضول ہے جو افضل کو سجدہ کرتا ہے، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا۔ پروردگار تو نے مجھے، تو نے ہی بنایا ہے۔ اب شیطان شرک نہیں کر رہا کہ پروردگار مجھے کسی اور نے بنایا، کہہ رہا ہے پروردگار خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، خلقتہو، تو نے اسے بنایا ہے، اور تو نے مجھے افضل بنایا ہے، آگ سے بنایا ہے، اور تو نے اسے مفضول بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، پھر تو یہ کیسا حکم دے رہا ہے کہ میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کروں؟ میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کروں، شرک نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا شیطان کے پروردگار میرا خالق کوئی اور ہے، نہیں، کہا خلقتنی، اے اللہ تو نے بنایا ہے مجھے آگ سے، من النار وخلقتہ، اور اللہ تو نے ہی تو اسے مٹی سے بنایا ہے، اور تو نے ہی یہ قانون بنایا ہے کہ آگ افضل ہوا کرتی ہے، مٹی مفضول ہوا کرتی ہے، تو جب تیرا ہی بنایا ہوا وہ سب کچھ ہے، مجھے بھی تو نے بنایا ہے، اسے بھی تو نے بنایا ہے، اور قانون بھی تو نے بنایا ہے، تو پھر حکم کیسے دے سکتا ہے کہ افضل کو حکم دیا جائے کہ مفضول کو سجدہ کرے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مفضول کو حکم دیا جانا چاہیے کہ افضل کو سجدہ کیا جائے. پروردگار اس کا جواب بنتا تھا، یہاں پر اس اشکال کا، اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے تھا، پروردگار نے کوئی جواب نہیں دیا. فخرج منہا، یہاں سے نکل جا باہر، انک رجیم، تو مردود ہے، تو ملعون ہے، تو رجیم ہے، یہاں سے باہر نکل جا. پروردگار جواب کیوں نہیں دے رہا؟ یقیناً تو نے کوئی حکم جو دیا ہے وہ عقل کے ماورا نہیں ہے، لیکن اسے سمجھا، اسے دلیل دے. پروردگار متعال یہ کہنا چاہتا ہے، یہی جملہ میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے کئی دفعہ تکرار کی ہے کہ میں کیوں آدم کے لیے سجدہ چاہ رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ اس نے تکبر کیا ہے، بلکہ اس نے میری بات پر غور اور توجہ بھی نہیں کی ہے. اب میں اسے جواب نہیں دوں گا. فخرج منہا، نکل جا. پروردگار تو نے کہاں پر جواب دیا ہے؟ اب پلٹ کر آؤ گزشتہ آیتوں میں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب آدم کو بنا لوں تو سجدہ کر لینا، میں نے کہا تھا کہ جب آدم میں اپنی روح کو پھونک دوں پھر سجدہ کرنا. آدم مفضول ہے، لیکن آدم میں جو میری روح پائی جاتی ہے وہ افضل ہے. آدم مفضول ہے، آدم مٹی سے بنایا ہے، تجھے آنکھ سے بنایا ہے. اگر آنکھ اور مٹی کا مقابلہ کیا جائے تو یقیناً آنکھ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تیری حقیقت یہ ہے اور تیرا نقصان یہ ہے اور تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے آدم کی ظاہری صورت کو دیکھا، جبکہ میں بار بار کہہ رہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے بعد سجدہ نہیں کرنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں پھر سجدہ کرنا ہے. میں بار بار توجہ چاہ رہا تھا تیری کہ میں اس آدم کے مٹی کے ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں چاہ رہا، اس آدم میں جو اپنی روح پھونک رہا ہوں اس کی وجہ سے سجدہ چاہ رہا. ایک دفعہ پروردگار نے کہا، دوبارہ دوسری دفعہ پروردگار نے کہا کہ کیا سمجھتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے؟ اس کا اشارہ بھی پروردگار متعال نے دے دیا تھا، جو پہلی آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی تھی. کیا کہا تھا پروردگار متعال نے؟ انی خالقن بشرا من تین، میں مٹی سے انسان بنانے جا رہا ہوں. اگر پروردگار یہاں پر صرف اتنا کہتا انی خالقن بشرا، میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، من تین نہ کہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن پروردگار نے وہاں پر من تین کا اضافہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تم یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اسے مٹی سے بنا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مٹی سے بنا رہا ہوں، معلوم ہونے کے باوجود سجدے کا حکم دے رہا ہوں. انی خالق البشر من تین، ایک اشارہ میں نے وہاں پر کیا، ایک اشارہ میں نے کیا. پروردگار کہتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں پھر سجدہ کرنا. اور تیسرا اشارہ میں نے ابھی تجھ سے سوال کرتے وقت کیا، اے شیطان، اے مردود، اے ملعون، اے رجیم، جب میں ابھی آخر میں تجھ سے سوال کر رہا تھا اس وقت میں نے دوبارہ تجھے اشارہ دیا. میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے تجھ سے یہ کہا اے شیطان، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے کہیں پر بھی آدم کو سامنے نہیں رکھا، ہمیشہ کہا میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا، میں اپنے ہاتھوں سے بنا دوں تو سجدہ کرنا. تجھے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا جا رہا، میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جس میں میری روح پھونکی جا رہی ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. بھائی مٹی مفضول ہے، آنکھ افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے، لیکن اس میں میری روح موجود ہے، میں اسے خلیفۃ اللہ کا منصب دے کر بھیج رہا ہوں. بس عزیزان گرامی، انبیاء کی تحریک کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ خلقت آدم سے ہو رہا ہے. اور خلقت آدم سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ الہی نگاہ اور شیطانی نگاہ میں فرق کیا ہوتا ہے. الہی نگاہ آدم کے مٹی کے وجود پر توجہ نہیں کرتی بلکہ آدم میں موجود روح الہی پر توجہ کرتی ہے، اور شیطانی نگاہ اس روح الہی سے غافل رہتی ہے، اور شیطانی نگاہ آدم کے اس مٹی کے بنے ہوئے وجود پر نگاہ کرتی ہے. یہ فرق ہمیں آدم کی خلقت سے سمجھ میں آ گیا. سورہ مبارکہ 7 کی آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی، پروردگار بار بار کہہ رہا ہے نفخت فیہ من روحی، مجھے معلوم ہے میں نے مٹی سے بنایا ہے لیکن اپنی روح پھونک رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، میں یہاں پر میں ہوں کہ جو سجدے کے قابل ہوں، اور چونکہ اس میں میرا رنگ پایا جاتا ہے اس لیے یہ سجدے کے قابل ہے. وَإِلَّا آدَم، مٹی کا بنایا ہوا آدم سجدے کے قابل نہیں ہے، چونکہ اس آدم میں میری روح پائی جاتی ہے اس لیے یہ سجدے کے قابل ہے. بار بار پروردگار یہاں سے شیطانی سوچ اور الہی سوچ کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ الہی سوچ یہ ہے کہ انسان کے ظاہر پر نہیں بلکہ انسان کے باطن پر نگاہ کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں جو اللہ کی روح موجود ہے وہ کیا ہے، اور شیطانی نگاہ کیا ہے، شیطانی ذہنیت کیا ہے. شیطانی ذہنیت یہ ہے کہ شیطان انسان کی روح پر توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ظاہری مٹی کے وجود پر توجہ کرتا ہے. اور حسین ابن علی جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وارث آدم بن کر نکل رہے ہیں، الہی سوچ کے نمائندے بن کر نکل رہے ہیں. اس لیے جا بجا اور گا بگا حسین ہمیں انسان کے ظاہری وجود کو توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ انسان کی روح پر توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کا ظاہری عقیدہ کیا ہے، ہر انسان کو اہمیت دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو روح الہی موجود ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. جس سے متعلق امام کو معلوم تھا کہ یہ نہیں آئے گا میرے ساتھ، اس کے پاس بھی امام نے جا کر کہا ہے کہ چلو. کیوں؟ مولا ظاہری طور پر یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ نہیں آئے گا، تب میں اس کے ظاہری وجود پر نگاہ نہیں کر رہا، میں اس کے بدن میں موجود اس روح الہی پر نگاہ کر رہا ہوں اور اس روح الہی کی وجہ سے احترام کر رہا ہوں. اگر میں ہر ایک کے پاس چل چل کر جا رہا ہوں تو میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کا احترام نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کا احترام کر رہا ہوں اور اس روح الہی کا احترام کر رہا ہوں کہ جو اس کے اندر موجود ہے. سید الشہداء، اسی لیے سید الشہداء نے جو قیام کیا ہے وہ ابدان اور اجسام سے باہر کا قیام ہے، کیونکہ جہاں ابدان اور اجسام کا قیام ہوتا ہے وہاں ہزاروں کے مقابلے پر 72 لوگ لائے جاتے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں ہزاروں کے مقابلے پر 72 کو لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہزار ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، اور میرے پاس جو 72 ہیں وہ صرف مٹی کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر وہ روح موجود ہے جو پروردگار نے آدم میں پھونکی تھی. اس لیے وہ ہزاروں ہونے کے باوجود بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صرف مٹی کے وجود ہیں، اور میرے 72 ہمیشہ باقی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے 72 صرف مٹی کے وجود نہیں ہیں بلکہ ان میں اللہ کی روح ہے، اور جب تک اللہ باقی رہے گا اللہ کی روح باقی رہے گی، اور جب تک اللہ کی روح باقی رہے گی یہ 72 باقی رہیں گے. ایک مقام پر امام کا کوئی ایک ایسا جملہ نہیں ملتا کہ امام نے کہا کہ ہم کم ہیں وہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کم تصور کر ہی نہیں رہے تھے. امام جانتے تھے ان 72 کے پاس جو موجود ہے وہ ہے کہ جس پر پروردگار نے تمام تر ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا. ان کے پاس وہ ہے، وہ روح الہی، وہ خلیفۃ اللہ کا منصب، وہ اللہ کا رنگ، وہ ان کے پاس موجود ہے. اور سامنے جو ہیں وہ صرف اور صرف مٹی کے وجود ہیں. آج بہت زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں لیکن کل ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر روح الہی نہیں پائی جاتی. بس عزیزان گرامی، بس پہلا جو مماثلت پائی جاتی ہے جو ہم نے حضرت آدم کے واقعے سے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کی وہ کیا؟ کہ حسین نے جو قیام کیا ہے وہ روح الہی کے بلبوتے پر کیا ہے، انسان کے مادی اور مٹی کے بنے ہوئے بدن کے بلبوتے پر نہیں کیا. کیونکہ حسین کی جنگ روح الہی کے لیے تھی، اللہ کے لیے تھی، اس لیے حسین بہت زیادہ کو تلاش کرنا نہیں چاہ رہے تھے، حسین کم کو لے کر جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو لے کر جانا چاہ رہے تھے جن میں روح الہی پائی جاتی۔ اس لیے امام نے بہت زیادہ سب کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہر ایک آ جائے، اور بہت اچھا موقع تھا۔ ایک مقام پر آپ دکھا دیجئے کہ کہیں امام نے یہ کہا ہو کہ جو میرے ساتھ چلے گا جب میں حکومت میں آ جاؤں گا تو اسے فلاں منصب دے دوں گا، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، نہیں۔ امام نے کہا اگر کوئی اس بات کو سمجھ کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر روح الہی نہیں پائی جاتی، اور اگر اس کے اندر روح الہی نہیں پائی جاتی تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کم ہو لیکن روح الہی والے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ روح الہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جب تک خدا باقی رہے گا روح الہی باقی رہے گی۔ بس عزیزان گرامی، اور جب آدم کو نکالا گیا جنت سے اور پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ، پروردگار متعال نے کچھ اسماء تھے جو آدم کو بتائے، اور وہ اسماء کیا تھے؟ روایت میں وارد ہوتا ہے کہ وہ اسماء یہ تھے، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ اور یہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم نے اس دعا کی تلاوت کی، اور اس دعا کی تلاوت کرتے کرتے اس آخری جملے پر پہنچے، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار سے کہا، پروردگار یہ کس کا نام ہے؟ میں نے چار نام لیے، میرا قلب محزون نہیں ہوا، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن جیسے ہی میرے لبوں پر یہ لفظ حسین آیا میری آنکھیں تر ہو گئیں، پروردگار کس کا نام ہے؟ پروردگار نے کہا یہ آخری نبی کے نواسے حسین کا نام ہے، جو کربلا کے میدان میں بگھور و کفن 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزوں، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، فرش عزا بچھا دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے کل رات کے منظر پہ جائیے اور سوچئے کہ کل رات کو جب محرم کا چاند نمودار ہونے میں کچھ دیر ہو گئی تو کیا حالت تھی۔ ہر شخص دوسرے سے پوچھ رہا تھا محرم کا چاند ہو گیا یا نہیں، محرم کا چاند ہو، کیا کرنا ہے، تو نے محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ اگر محرم کا چاند ہو گیا ہو میں نے فرش عزا بچھانا ہے۔ پریشان تھے سب، سب پریشان تھے۔ کیوں پریشان تھے؟ کیا کرنا تھا؟ رمضان کا چاند ہوتا ہے سمجھ میں آتی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، محرم آ گیا کیا کرنا ہے؟ پہلی سے نہیں دوسری سے بچھا لینا فرش عزا کا، نہیں میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے مجھے فرش عزا بچھانا ہے۔ ہر عزادار رات میں پریشان نظر آ رہا تھا، کب چاند نکلے گا، کب میں فرش عزا بچھاؤں گا، کب میں حسین کا ماتم کروں گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک قصبہ تھا، ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بڑھیا زندگی گزارتی تھی، ایک بوڑھی خاتون زندگی گزارتی تھی، اور اس قصبے میں، اس بڑھیا کے گھر میں عزا خانہ بنایا جاتا تھا۔ آنکھوں سے اندھی تھی، نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن بہت عاشق حسین تھی، اور اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو اس کی مدد کرتی تھی، اور کوئی نہیں تھا، ان کا دو افراد گھر میں رہتے تھے، ایک بوڑھی خاتون اور ایک جوان بیٹی۔ کچھ ایسا ہوا، کوئی وبا آئی، کوئی بیماری آئی کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہونے والا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے تصور کیا کہ شاید بیٹی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، بیٹی یاد آ گئی ہوگی، دلاسا دینے کے لیے، پرسا دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس کے گھر پر پہنچے گا۔ کوئی بات نہیں، پروردگار کی مشیت یہی تھی، زیادہ مت رو۔ کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہوں؟ کہ پھر کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو نابینا ہوں، میں عزا خانے کا سامان نکال کر نہیں لگا سکتی، میں علم نہیں سجا سکتی، میں اپنے گھر کو سیاہ نہیں کر سکتی، میری بیٹی تھی جو سارے کام کیا کرتی تھی، آج محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، ارے میں یہ کام نہیں کر سکتی، کون ہے جو اب میرے گھر میں عزا خانہ بنائے گا، کون ہے جو اب میرے گھر میں علم سجائے گا؟ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، میں بیٹی پر نہیں رو رہی ہوں۔ نہ کہاں کہیں سے خبر ملی کہ کوئی خاتون ہے کہ جو اس قصبے میں مسافر آئی ہے۔ اس خاتون کے پاس گئے، کہنے لگی میں 10 دن کے لیے یہاں پر مسافر ہوں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کر دو۔ محلے والوں نے مشورہ کیا کہ اچھا موقع ہے، اسے بھی یہ خاتون کی ضرورت ہے جو عزا خانہ سجائے، مجلس بپا کرے، اور یہ بھی مومنہ خاتون ہے، اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ ان دونوں کو آپس میں ملوا دیا اور کہا کہ اے مومنہ، آپ اس عزا خانے میں تشریف فرما ہو جائیے، یہ عزا خانے کی متولی خاتون ہے، ان کے ساتھ مدد کروائیے گا اور یہیں پر آپ رہ لیجئے گا۔ اس خاتون نے خوش ہو کر کہا کہ مولا نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ اس خاتون سے کہنے لگی جاؤ فلاں صندوق میں علم رکھے ہیں، علم نکالو، فلاں صندوق میں سیاہ کپڑا رکھا ہے، اسے نکالو۔ تمام تر چیزوں کو نکلوایا، اسی شان و شوکت سے عزا خانہ تیار کیا گیا۔ پہلی محرم سے حسین کا غم شروع ہو گیا، مجلسیں شروع ہو گئیں، ماتم شروع ہو گیا، کسی دن علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، کسی دن عباس کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہ بوڑھی خاتون بہت خوش ہے کہ ہاں میرے عزا خانے کی رونق پلٹ آئی، میں سوچ رہی تھی میری بیٹی مر گئی ہے، اب عزا خانے کے کام کون کرے گا، اور یہ خاتون بڑھ چڑھ کر عزا خانے کے کام کر رہی ہے، عزا خانے کے کام کر رہی ہے۔ عزیز و شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ آ گئی، اور جب شام غریبہ کی مجلس ہو چکی تو اب اس خاتون نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میں اجازت چاہتی ہوں، میں 10 دن کا قیام تھا اور اب میں جانا چاہتی ہوں، تو مجھے اجازت دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر بیٹھ جا، مجھے تجھ سے ایک کام۔ اور وہ خاتون گئی اپنے اس کمرے میں، اور کمرے میں سے کسی طرح سے ڈھونڈ کر ایک کپڑے کی بنی ہوئی پوٹلی لے کر آئی، اور اس پوٹلی کو کھولا، اور اس کو کھولنے کے بعد کچھ سونے کی چیزیں جو اس کے پاس موجود تھی وہ نکال کر اس خاتون کو دی، اور کہا تیرا بہت شکریہ، یہ میں تیرا اجر نہیں دے سکتی، تیرا اجر سید الشہداء دیں گے، تجھے اجر فاطمہ زہرا دے گی، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے، تیرا بہت شکریہ، تو نے میرے ساتھ اس عزا خانے کا اہتمام کیا، تو نے عزاداری کی۔ ایک دفعہ اس خاتون نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا، ایک دفعہ چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے کہا کیا ہو گیا، مجلسیں ختم ہو گئیں، تجھے برا لگا میں نے تجھے یہ دیا، تجھے تیرے دل پر گرا گزرا کہ میں نے تجھے یہ دیا؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں حسین کی مظلومیت پر رو رہی ہوں۔ کہا کیا حسین کی مظلومیت ہے؟ کہا ہائے میرا بیٹا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ارے حسین تو کتنا مظلوم ہے، ارے تجھ پر رونے کے لیے تیری ماں کو اجر دیا جا رہا ہے، ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، میں فاطمہ زہرا ہوں، جب تو نے کہا عزا خانہ سجانے والا کوئی نہیں ہے، ارے میں نے جنت سے رخت سفر باندھا، میں نے تیرے گھر میں آ کر عزا خانہ سجایا۔ بس عزیزوں، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ دو جملے سن لیجئے، پہلی محرم ہے، حسین کی روانگی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، بس حسین مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بار بار قبر رسول پر جاتے ہیں، بار بار قبر رسول پر جاتے ہیں، نانا نانا کیسے جائے حسین، نانا نانا مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے، نانا حسین نہیں جانا چاہتا۔ لیکن عزیزوں، تاریخ نے یہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا حسین 2 دفعہ قبر رسول پر گئے، تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین اپنے بھائی حسن کی قبر پر گئے، لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین فاطمہ کی قبر پر گئے۔ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ حسین رات کی تاریکی میں، جب کوئی مورخ نہ دیکھ رہا ہو، جب کوئی تاریخ لکھنے والا نہ دیکھ رہا ہو، ارے اکیلے قبر فاطمہ پر گئے، اما تیرا حسین جا رہا ہے، اما اب حسین واپس نہیں آئے گا، اب زید دیا گیا اماریوں کو سجایا جائے. شان و شوقت سے بنی ہاشم کا یہ کاروان مدینہ سے نکلے گا. ایک ایک کو حکم دیا گیا, تمام تر تیاریوں کو مکمل کر لیا جائے. سب آمادگی ہو گئی, سب تیاری ہو گئی. ایک ایک بی بی آتی ہے, ایک بنی ہاشم کا جوان آگے بڑھتا ہے اور سوار کرواتا ہے. علی اکبر کی ماں آئیں, علی اکبر نے سوار کرایا. قاسم کی والدہ آئیں, قاسم نے سوار کرایا. جو آتا ہے اس کا محرم اسے سوار کرواتا ہے. ایک دفعہ ایک بی بی حجرہ بنی ہاشم سے باہر آئیں, عجیب منظر دیکھا. حسین کرسی پر تشریف فرما کے کھڑے ہو گئے. عباس نے آگے بڑھ کر اپنا زانو زمین پر رکھ دیا. علی اکبر نے آگے بڑھ کر کاندھا تھاما. کسی نے سوال کیا, ارے اب تک بیبیاں آ رہی تھیں, ایک ایک جوان سوار کروا رہا تھا, یہ کون بی بی ہیں کہ حسین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, عباس نے بھی اپنا زانو زمین پر رکھ دیا, علی اکبر نے بھی بازو تھام لیا. کہ تم نہیں جانتے, کہ نہیں میں نہیں جانتا, کہ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ارے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں کہوں گا بی بی آج حسین بھی موجود ہے, عباس بھی زانو آگے کر رہے ہیں, علی اکبر بھی بازو کو تھام رہے ہیں, لیکن بی بی جب 11 محرم آئے گی, ارے یہ سب بہت یاد آئیں گے. نہ عباس ہوں گے جو زانو کو آگے کریں گے, نہ علی اکبر ہوں گے جو بازو کو تھامیں گے, جو حسین ہوں گے جو نگرانی کریں گے. آپ کو سب بیویوں کو سوار کروانا پڑے گا. بس عزیزوں, یہ کاروان مدینہ سے نکلا, مکہ پہنچا. اور اب جو مکہ سے نکلا, راستے میں حسین نے محرم کا چاند دیکھا, محرم کا چاند دیکھا. اور محرم کا چاند دیکھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی. اور ایک دفعہ بہن زینب سے کہنے لگے, اے بہن زینب اب یہ آخری مہینہ ہے, اے زینب اب یہ آخری مہینہ ہے, یہ جو تم نے محرم کا چاند دیکھا ہے یہ حسین کے ساتھ دیکھا ہے, لیکن اب جب سفر کا چاند دیکھو گی زینب, حسین نہ ہوں گے زینب, عباس نہ ہوں گے زینب, اور زینب تمہارے بازو بندے ہوں گے, تمہارے ساتھ بیویوں کا کاروان ہوگا, اور مدینہ نہ ہوگا, مکہ نہ ہوگا, بلکہ شام ہوگا. لوگ پتھر ماریں گے, کوئی لکڑیاں پھینکے گا. یہ آخری چاند ہے جو حسین کے ساتھ دیکھ رہی ہو. اب حسین کے ساتھ تمہیں کسی مہینے کا چاند دیکھنا نصیب نہ ہو. الا واللعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو مبارکہ قبول فرما, عزاداری سید الشہداء سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار متعال عزاداری سید الشہداء کا جو ممکنہ حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث خون حسین منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو عزت کے ظہور کے زمینہ ساز افراد میں سے قرار رحمة.